أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم. یہ سورہ کہف کی آخری آیتیں ہیں. آج اب یہ سورہ طٰہٰ کی سورہ طٰہٰ کی جو ہے آج تلاوت مکمل کی گئی. پچھلی آیتوں میں اللہ پاک نے ایک بات بیان فرمائی تھی, وہ یہ ہے کہ ہم پچھلے واقعات کو آپ کے سامنے اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں. جس میں نصیحت ہے اللہ پاک کی طرف سے اور خود صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور انسانوں کے لیے دلائل ہیں. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا, تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو مختصراً بیان فرما رہے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ, ہم نے آدم سے بہت پہلے ایک وعدہ لیا تھا, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بھی بہت پہلے واقعہ پیش آیا. فَنَسِيَ, لیکن وہ بھول گئے, اس وعدے کو وہ بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, اور ہم نے ان کے ارادے میں پختگی نہیں پائی. عام مفسرین یہی مطلب بتاتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کا, کہ ارادے میں مضبوطی اور پختگی نہیں تھی جس کی وجہ سے بھول پیش آ گئی. اب بھول تو بہرحال بھول ہے, لیکن ایک نتیجہ اس کا سامنے آ ہی گیا. بعض مفسرین نے ایک عجیب مطلب بتایا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے آدم سے وعدہ لیا تھا, آدم بھول گئے, اور آدم کے غلطی کرنے کا کوئی عزم نہیں تھا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, ان کا کوئی عزم ہم نے نہیں پایا, یعنی جان بوجھ کر انہوں نے ویسا نہیں کیا, لیکن ہو گئی ان سے یہ بات. اگر ولم نجد لہو عزمہ کا یہ مطلب بتاتے ہیں جیسے مفسرین لیتے ہیں, تو یہ گویا اللہ پاک کی طرف سے ان کی معذرت کا بیان ہے کہ اگر ان سے بھول ہو گئی تو اس کا مطلب یہ مت سمجھو کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا, بلکہ ان کا کوئی عزم تھا نہیں ایسا. اور عام مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ بھول آدم سے ہوئی, لیکن جو بھول ہوتی ہے وہ پختگی کے اندر کمزوری سے ہوتی ہے. تو جو پختگی چاہیے, جس آدمی کو کوئی آدمی جس چیز میں آدمی بہت پختہ ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے, تو اس کا اہتمام بہت زیادہ کرتا ہے, جس کا اہتمام کرتا ہے اس کی بھول نہیں ہوتی. بھول میں تو کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن بھول جس کی وجہ سے ہوتی ہے بعض مرتبہ وہ قابل مؤاخذہ ہو جاتی. بھائی ٹھیک ہے بھول ہو گئی, لیکن یہ بھول ہوئی کیوں؟ تو یہ بتا رہے ہیں بعض مفسرین کہ ولم نجد لہ عزمہ کا مطلب اللہ پاک کا یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے, بھولنے کی وجہ سے تو خیر وہ بھول بھول ہے, لیکن یہ بھول جس وجہ سے ہوئی وہ نہیں ہونا تھا. ولم نجد لہ عزمہ, حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں, ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء سے نبی بننے سے پہلے غلطی کا صدور ممکن ہے. اس میں بھی ایک جماعت یہ کہہ دی کہ صغیرہ کا صدور ممکن ہے, چھوٹا گناہ ان سے ہو سکتا ہے. بقیہ عام اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ نبی منتخب ہوتے ہیں اور وہ ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جن میں غلطی نہیں ہونا طے ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, تاکہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ پورے اعتماد کے ساتھ منتقل کیا جا سکے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ خود اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ بھولے ہیں. اب بھول سے مواخذہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں جو ہیں وہ مقرب لوگوں کی برائیاں شمار ہو جاتی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو جو اختصاص حاصل تھا، جو خصوصیت حاصل تھی اللہ پاک کے ساتھ، پہلے انسان ہیں، اللہ پاک نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو بنایا ہے، مسجود ملائکہ بنا دیا، سجدوں فرشتوں سے سجدہ کروا دیا، خاص اپنے اسماء ان کو تعلیم دیے، علم کی برتری و فضیلت عطا فرمائی، جنت میں رکھا، دشمن سے تعارف کرا دیا، واقفیت بھی کرا دی کہ دیکھو یہ دشمن ہے، تمہاری وجہ سے مردود ہوا ہے، یہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، بتا بھی دیا، جتا بھی دیا. اب اس کے باوجود بھول ہو گئی تھی کہ بھول غیر اختیاری چیز ہے، مگر قابل مواخذہ ہو گئی حضرت آدم کے حق میں. یہ چیز جس لیول کے وہ تھے، جس درجے کے، ان سے یہ بھول بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. چنانچہ یہی وجہ سے اللہ پاک ولم نجد لہ عزما آگے بیان فرمایا، تو ان کے مواخذ ہونے کی وجہ سے، یعنی ان سے مواخذہ کرنے سے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا تجویز ہو جانے سے، یہ بات لازم نہیں آتی کہ انہوں نے کوئی دانستہ غلطی کی. معصیت کی ایسی بات نہیں ہے، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو لفظ معصیت بھی ان کے لیے استعمال کیا ہے، یہ ان کے لیے یہ معصیت ہی تھی. پہلے آدمی کی ذمہ داری بہت ہوتی ہے، اس اعتبار سے ان کے لیے معصیت ہی ہو گئی. مفسرین نے اس طرح کی تفسیروں میں یہ بات فرمائی کہ قرآن کریم کے ضمن میں، جب قرآن پاک میں کوئی بات اللہ تعالیٰ کسی نبی کے بارے میں اس طرح بیان فرما رہے ہوں، تو اس کے ضمن میں تو اس بات کو نقل کرنا جائز ہے، لیکن بحیثیت عام کسی پیغمبر کی کمزوری کو یا غلطی کو نقل کرنا جائز نہیں، چونکہ وہ اس معنی میں ہے ہی نہیں، ایک دوسرے معنی میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے ان کا معاملہ الگ ہے، اور مخلوق کے یہاں احتساب کے اعتبار سے ان کا معاملہ الگ ہے. مخلوقات کے یہاں احتساب کے اعتبار سے یہ ہے کہ بھول کسی کے پاس بھی مواخذ نہیں ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس امت کے ساتھ بھول معاف ہے، اس سے پہلے لوگوں کے لیے بھول بھی معاف نہیں تھی. اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ رفیع ان امتی، میری امت سے اٹھا دیا گیا ہے قلم، کس سے؟ سونے والے سے. سونے میں کوئی آدمی غلطی کر دے تو معاف ہے، مجنون سے، پاگل سے معاف ہے، بچے سے کوئی غلطی ہو جائے، بالکل بے شعور بچہ. ایک وہ ہے جو معاملات کو سمجھنے والا ہے، اس کی تو ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، لیکن ایک نہیں سمجھنے والا ہے، اس سے جو ہے معاف ہے قلم، یعنی اس کی غلطیوں کو لکھا نہیں جاتا. اور بھولنے والے سے، سوتے ہوئے ہونے کی حالت میں کسی سے ایجاب قبول ہو گیا تو شادی نہیں ہو جاتی، سوتے ہوئے ہونے کی حالت میں کسی کو طلاق دے دی تو طلاق نہیں پڑ جاتی، سوتے ہوئے ہونے کی حالت میں خواب میں کچھ دیکھا آدمی اور بھول دیا تو وہ حقیقت پر محمول نہیں ہوتی، وہی کوئی بات ہے ضرور جس کی وجہ سے خواب میں ایسا ہوا، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہوتی. خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے، مطلب کچھ ہو جاتا ہے. تو سونے والے سے معاف ہے، پاگل سے بھی معاف ہے، اور بھول بھی معاف ہے اس امت سے، اور ارادے سیئہ بھی معاف ہے. بھول تو خیر بھول ہے، بھول معاف ہونے کا مطلب بھی ہے تھوڑا سا. بعض جگہوں پہ بالکل معاف ہے، بعض جگہوں پر صرف گناہ معاف ہے. روزے میں آدمی بھول کے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن نماز میں بھول کے بول دیا تو نماز ٹوٹ جاتی. مگر بھول کے بولنے کی وجہ سے یا بھول کے کھا لینے کی وجہ سے یا نماز کے خلاف کوئی کام کرنے کی وجہ سے بھول سے گناہ نہیں ہوتا. مگر گناہ نہیں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں ٹوٹتی، نماز ٹوٹ جاتی. بھول بھول میں اصل میں فرق ہے کہ کہاں بھول کا اعتبار ہے کہاں نہیں ہے، مجموعی طور پر اعتبار ہے. سمجھیے، حضرت آدم پر بھی یہ چیز اپلائی ہوتی ہے کہ بھول تو ان سے ہو گئی، لیکن ایک اعتبار سے تو بھول ہو گئی، دوسرے یہ کہ جیسے نماز ٹوٹ جاتی ہے ویسے جنت میں رہنا ٹوٹ گیا ان کا. بھول ہونے کی وجہ سے بھول ہی ہے، لیکن جیسے بھول سے اگر آدمی نماز میں کوئی بات کر لیا تو نماز تو ٹوٹ جاتی ہے اگرچہ گناہ نہ ہو. آدم علیہ السلام سے جنت میں رہنا ٹوٹ گیا، کہ رہ نہیں سکتے تھے وہ جنت میں. اور اصل بات یہ ہے کہ جو لوازمات تھے اس چیز کو استعمال کرنے کے جس کی ممانعت کی گئی تھی، وہ لوازمات کے ساتھ جنت میں رہ نہیں سکتے تھے. اصل قصہ وہ ہوا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بھول سے زہر کھا لے یا کوئی کسی کو بھول ایسے زہر کھلا دے، دونوں صورتوں میں غلطی نہیں کہلائی جائے گی، یعنی مطلب یہ کہ معافیت تو نہیں کہلائی جائے گی، لیکن جو زہر کا نقصان ہے वो भी इसकी रियायत करे कि भूल के खाया है, ये नहीं होगा। जहर तो अपना काम करेगा, आप भूल के खाएं या बगैर जानबूझ के खाएं, या दवा समझ के खाएं या जहर समझ के खाएं। ऐसे बाजी मरतबा ये बात होती है कि वो भूल भूल नहीं होती। हज़रत आदम के साथ में यही हुआ किस्सा, जिस दरख्त को खाने की ममानात थी उस दरख्त को उन्होंने भूल कर भी खा लिया, तो जो उसका लाजमी नतीजा था वो सामने आ गया, और वो ये है कि जो उनके ऊपर लिबास था वो उतर गया, उनसे भी उतर गया और उनकी बीवी से भी उतर गया। अगरचे के दोनों मियाँ बीवी थे और एक दूसरे के लिए लिबास होना कोई ज़रूरी नहीं होता मियाँ बीवी के लिए, लेकिन फी नफ्स ही लिबास के साथ रहना ये फितरी तकाजा था, वही उतर गया था। और वैसे भी अभी आदम और हव्वा दोनों पहले मियाँ बीवी थे, कोई पहले का एक्सपीरियंस नहीं, कोई पहले की आदत नहीं, तो उसकी वजह से खुद एक दूसरे के लिए भी वो अजीब बन गए थे। चुनांचे कुरान पाक में उसका जिक्र आगे आता है कि उनके साथ क्या किस्सा पेश आ गया। तो जब वो किस्सा हो गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि बस तुमको जाना है, इस दुनिया से उतरना है, जन्नत से उतर जाना है। तो ये हुआ किस्सा। तो इसलिए इस्मत अंबिया का जो मामला है, नबी मासूम है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इनके, लेकिन मासूम होने का ये मतलब नहीं होता कि अगर उनसे कोई ज़ुहूल हो गया तो उसका कोई नतीजा मुरतब नहीं होता या उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। यहाँ ऐसे ही हुआ है, चुनाचे अल्लाह पाक खुद भी ये फरमा रहे हैं कि उनसे भूल हो गई, और खुद भी ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने अज़्म का इरादा नहीं किया, एक तफसीर के एतबार से कि कोई उनका अपना इरादा नहीं था, या ये कि अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं कि उनमें पुख्तगी नहीं थी। और यहाँ इस सेंस में ये बात जिक्र की जा रही है कि बनी आदम जो गलतियाँ करते हैं, पीछे से मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील से बयान फरमाया, और नबियों की जो मुखालफत होती है, लोग गलतियों में मुबतला होते हैं, बताने के बावजूद मुबतला होते रहते हैं, तो अल्लाह पाक ये वाकये को इस ज़िम्न में भी बयान कर रहे हैं कि इनकी तो बुनियाद ही है, ये बनाए ही गए हैं इस तरतीब से कि इनसे ये होगा। वजह उसकी है कि इनके पहले आदमी का किस्सा यही है। अब वो ज़ाहिर है कि अलवलद सिरुल लिया भी, औलाद जो होती है वो अपने बाप का भेद होती है, डिक्लेरेशन कह लीजिए आप, जो अंदर बाप के छुपा हुआ है वो औलाद में से निकलता है। तो जब बाप ने ये किया तो फिर अब ये औलाद नहीं भूलेगी, कैसा नहीं भूलेगी, इनको याद दिलाना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा, ये दूसरे रास्ते पे जाएंगे, इनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये भी मतलब है इस बात का। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े को इस माने में भी जिक्र फरमाया। भूल जो है आदम अलैहिस्सलाम की मशहूर है, इन्होंने दो मरतबा उनके साथ भूल का वाक़ा है, दुनिया में भी एक मरतबा बहुत सख्त भूल हुई उनसे, आखिरत में भी एक हो गई है। दुनिया में भूल का किस्सा में मुतअद्दिद मरतबा सुना चुका हूँ। अल्लाह ताला ने वादी नौमान में, ये एक जगह है अरफात के पास, वहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से उनसे होने वाले क़यामत तक की औलाद को निकाले। अल्लाह ने उनकी पीठ पे हाथ फेरा और क़यामत तक जितने औलाद उनकी होने वाली थी वो सब निकाली। पहले ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, आज कुछ मुश्किल नहीं रहा कि एक इंसान की पीठ से क़यामत तक होने वाले इंसानों को कैसे निकाल दिया अल्लाह ने। सबको मालूम है कि एक इंसान के अंदर जितना माद्य मनवीय जमा होता है उसमें कितने इंसान होते हैं। एक वक्त जब मियाँ बीवी मिलते हैं तो कितने ड्रॉप इंसान के जिस्म से खारिज होते हैं, और एक ड्रॉप के अंदर जब तक 40 मिलियन इंसान न हो हमल खराब नहीं पाता, 40 लाख भी नहीं, 40 मिलियन एक ड्रॉप का, वो भी मौजूदा जमाने के इंसानों का ये हिसाब है, पता नहीं पीछे का क्या हिसाब था। 40 मिलियन इंसान जब तक एक कीड़े एक ड्रॉप में एक कतरे में ना हो तो हमल करार नहीं पाता, ये इन लोगों ने तहकीक की है। जब औलाद नहीं होती टेस्ट करते हैं तो यही बोलते हैं कि साहब इनमें एक कमी है, इस वजह से हमल करार नहीं करा। अब एक इंसान में कितना मादा होता है, तो कुछ अजब नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम की पीठ पे जब हाथ फेरा तो क़यामत तक आने वाले इंसान सारे आ गए हों, या इस शक्ल ये शक्ल हुई होगी। और अल्लाह पाक तो सब पर कुदरत रखने वाले हैं, उन्होंने हाथ फेरा और क़यामत तक होने वाली नस्ल को सामने खड़ा कर दिया। हदीस शरीफ में आता है कि उनकी हालत मिसल ज़ुर थी, छोटी छोटी चींटियों की तरह से अल्लाह ने उनको वजूद दे दिया और उनकी शक्ल सूरत पहचानने के काबिल बना दिया हज़रत आदम को, और हर इंसान के हर जिस्म के दोनों आंखों के बीच में एक रोशनी रख दी जिससे वो जाना जा रहा था। वजाला बैन आईनी ही वबीफा, वजाला बैन आईनी ही वबीफा, उनकी आंखों के दरमियान में एक खास रोशनी रख दी। جسے آدم علیہ السلام اپنی پوری اولاد کو دیکھ رہے تھے اور ان کو سمجھ رہے تھے کہ اس میں خوبصورت، بدصورت، مالدار، غریب، مفلوق الحال، مرفع الحال، اعلیٰ قسم میں، ادنیٰ قسم میں، بڑے چھوٹے، بڑے درجے کے، چھوٹے درجے کے، یہ سب دیکھ رہے تھے. آدم علیہ السلام دیکھتے رہے اپنی اولاد کو. اس میں سے حضرت داؤد علیہ السلام پہ نظر پڑی، انبیاء بھی اسی میں تھے، حضرت داؤد پہ نظر پڑی. تو کوئی خاص بات ان میں نظر آئی حضرت داؤد میں، حضرت آدم علیہ السلام کو. پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے، نبی ہونے والا ہے، پیغمبر ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ اس کی عمر کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اس کی عمر 60 سال ہے. بولے اتنا اچھا بچہ، اتنے لوگوں میں خاص ممتاز نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے 60 سال دیے ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ میری عمر میں سے 40 اس کو دے دیجیے. اللہ کا خاموش ہو کے کچھ بولے نہیں. اس موقع پر جو بات ہوئی اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام کی، اس میں ایک بات یہ بھی ہوئی کہ آدم علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ یا ربی لولا سویت بین عبادی، یہ آپ نے الگ الگ کیا ہوا ہے ان سب کو، یہ آپس میں لڑیں گے، سپٹا ہوا کریں گے، اگر یہ سب برابر ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. لولا سویتا، کیوں آپ نے برابری نہیں کر دی اپنے بندوں کے درمیان؟ سارے ہی امیر ہوتے، تمہارے پاس دولت کی کمی تھوڑی ہے. سارے ہی خوبصورت ہوتے، آپ کے پاس حسن کی کمی تھوڑی ہے. سارے ہی گورے ہوتے تو آپ کے پاس گورے پن کی کمی تھوڑی ہے. مطلب یہ کہ کسی چیز کی کمی تو آپ کے خزانے میں ہے نہیں، آپ کے ارادے اور منشے کی بات ہے. تو آپ نے سب کو برابر کیوں نہیں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے نہیں کیا کہ جب تک فرق نہ ہو نعمت نمایاں نہیں ہوتی، جب تک فرق نہ ہو احسان نمایاں نہیں ہوتا، اور جب احسان سمجھ میں نہیں آئے گا تو شکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور میں بندوں سے ان کا شکر چاہتا ہوں، کہ بند پسند کرتا ہوں کہ وہ میرا شکر ادا کریں. تمہیں نے کچھ بیمار اور تندرست بنائے، سارے تندرست ہوتے تو کسی کو پتہ نہ چلتا کہ اس کے علاوہ کون سی حالت ہے جو ناگوار ہے. جب بیماری بھی ہے تندرست بھی ہے تو تندرست بیمار کو دیکھتا ہے تو جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ پروردگار کتنا بڑا احسان ہے کہ میں اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوں. اب یہ صحت کی نعمت کا احساس آدمی کو بیماری کو دیکھ کر ہوتا ہے، خوبصورتی کی نعمت کا احساس بدصورت کو دیکھ کر ہوتا ہے، ایمان کی نعمت کا احساس کفر کو دیکھ کر ہوتا ہے. کافر کو دیکھ کے آدمی ہوتا ہے اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ مجھے مسلمان کے پیٹ میں پیدا کر دیا. میں بھی کسی کرسچن کے گھر میں پیدا ہو جاتا، کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو جاتا، کسی مشرق کے گھر میں پیدا ہو جاتا، کسی بحریہ کے گھر میں پیدا ہو جاتا تو کیا کر لیتا میں؟ اللہ کا جہاں چاہے بھیج دیتا مجھے. ایمان کی نعمت کا احساس کفر کو دیکھ کر ہی ہوتا ہے. مومن کو اپنے مومن ہونے کا جو شکریہ ادا کرنے کی نوبت آتی ہے وہ کافر کو دیکھ کر ہوتی ہے. امیر کو غربت دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ دیکھو یہ غربت ہے، اللہ نے مجھے دولت سے سرفراز فرمایا. فرمایا احبب تو انوشکر، میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر کیا جاؤں، اس لیے میں نے الگ الگ کیا ان کو. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ ہو گیا، اس موقع پر اور بھی بہت سی باتیں پیش آئیں. تو جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 960 سال کی ہو گئی، ان کی عمر 1000 سال کی تھی، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ تمہاری عمر 1000 کی ہے. ایک بات ذہن میں آ گئی، ابھی پرسوں ای میل میں ایک سوال آیا تھا. سوال یہ آیا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کون کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی أرض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ کون کہاں مرے گا. موت ایسی چیز ہے کہ کس کو کب موت آئے گی نہیں معلوم ہے. تو اس پر فضائل اعمال کی کتاب پر ایک صاحب نے اعتراض کر کے لکھا تھا کہ ایک بزرگ آئے اور انہوں نے بتایا کہ آج کیا دن ہے، اور کہا کہ میں فلاں دن مر جانے والا ہوں. پھر وہ فلاں دن آیا تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھائی میرے لیے یہ انتظام کرو، یہ انتظام کرو، یہ انتظام کرو. انہوں نے انتظام کیا، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد میں قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ گیا، مر گیا. بھلے اس طرح کے قرآن کریم میں تو یہ ہے، اور شیخ الحدیث صاحب نے یہ واقعات لکھ دیے ہیں، اور بڑا اس کا تعلق کیا ہے، یہ صحیح ہو سکتی ہے کیا، جبکہ قرآن پاک میں ایسا ہے؟ اس کا جواب میں نے یہ لکھوایا کہ عام قاعدہ یہ ہے کہ کسی کی موت کب آئے گی نہیں معلوم، لیکن ہر عام قاعدے میں کچھ خصوصیات ہوتے ہیں، کچھ مستثنیات ہوتے ہیں، کچھ ایکسپشن ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ سب کے لیے یہ چیز ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا, جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یمن تشریف لے جا رہے تھے تو حضور نے ان سے فرمایا تھا کہ یمن جب اگلے سال تم میرے پاس آؤ گے تو مجھ سے نہیں ملو گے, تم میری قبر پر آؤ گے. آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنفرم کبھی قبر بتا دیا گیا تھا کہ معاذ کے اگلی مرتبہ آنے پر میری اس سے ملاقات نہیں ہونی ہے, بتا ہی دیا گیا تھا آپ کو کہ آپ کا وقت آ چکا ہے, آپ کو اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے. ایسے ہی اور نبیوں کے ساتھ میں بھی ہوا ہے, ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ میں بھی ہوا ہے. یہ ایک عام بات اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ عام طور پر کسی کو نہیں معلوم ہوتا, لیکن اگر کسی کو بطور کرامت کے معلوم ہو جائے تو یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. کرامت الاولیاء حق, اولیاء کی کرامتیں حق ہیں, اور اولیاء کی جو کرامتیں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. کیونکہ ولی پر جو کرامت ظاہر ہو رہی ہے وہ حضور کے متبع ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے, اور کرامت اور معجزے میں وہ کام ہوتا ہے جو اللہ کی قدرت میں ہے, کیونکہ وہ اللہ کا کام ہوتا ہے, کوئی بندے کا کام نہیں ہوتا. وہ کرامت کوئی بندے کا کام نہیں ہوتا, کوئی کتنا ہی بزرگ ہو جائے اس کا اپنا کام نہیں ہوتا. وہ تو جو اللہ کی قدرت میں ہے وہ ممکن ہے. اللہ کی قدرت میں کیا چیز نہیں, سب چیز اللہ پاک کی قدرت میں ہے. اس لیے یہ بات کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ کسی کو بتا دیں. اس لیے ان بزرگ کا واقعہ جو حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے وہ غلط نہیں ہے. ہوتا ہے کہ واقعات بہت ہوتے ہیں, ایسے بے شمار واقعات ہوئے صحابہ کے واقعات میں, ایسے بہت سے ہیں بزرگوں کے واقعات میں, ایسے بہت سے ہیں. ان کو پتہ چل گیا تھا کہ کب کس دن میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جانے والا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دنیا اور آخرت اور برزخ جو ہے نا, اس کے جو سیکرٹ ہیں بعض مرتبہ یہ کھل جاتے ہیں کسی پر, تو وہ چونکہ ہر ایک پر نہیں کھلتے اس لیے عام قاعدہ نہیں ہوتا, اور اگر کسی پر کھل گئے تو پڑھنے والے تو لوہے محفوظ بھی پڑھتے ہیں. بعض اولیاء اللہ ایسے گزرے ہیں جو لوہے محفوظ کو پڑھتے تھے, وہاں تو سارا لکھا ہوا ہے, وہاں تو سارا لکھا ہوا ہے. سورہ روم کی تفسیر میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ روم کی تفسیر اپنے الہام سے جو کی ہے تو قیامت تک آنے والے واقعات اس میں انہوں نے لکھ دیے, مگر وہ واقعات ایسے لکھے ہیں کہ وہ بھی استعاراتی زبان میں ہیں, کنایاتی زبان میں ہیں, یعنی وہی سمجھ سکتا ہے جو خود بھی صاحب کشف ہونا, وہ ہر آدمی کے سمجھ میں نہیں آ سکتے, مگر انہوں نے نکالے وہ سورہ روم سے. کیونکہ پرانے پاک کے کمالات کی کوئی حد نہیں ہے, اگر کسی کی نظر اتنی پہنچ جائے تو کہنے ہی کیا, اور لوح محفوظ کا پڑھ لینا دیکھ لینا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے, مطلب اس سے بڑے بڑے کمال بزرگ گزرے ہیں. حضرت محی الدین ابن عربی, ہمارے حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ, ان لوگوں کے جو کشوف تھے اس کے مقابلے میں تو لوح محفوظ کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بہت آگے کی چیزیں تھیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو وحدت الشہود کا انہوں نے سب سے پہلے جو ذکر فرمایا, وہ فائنڈ آؤٹ کیا, وہ لوگ اس راز تک گئے کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو وجود دیا تو کیسا دیا. مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا, لیکن پیدائش کی تفصیل کیا ہے, کس چیز سے پیدا کیا, یہ ہے کیا چکر, یہ مخلوق آئی کہاں سے, تھی تو نہیں نا. کان اللہ ولم یکن معہ شیء, اللہ سے کوئی چیز نہیں تھی. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا پوری تفصیل بتائی جو انہوں نے دیکھی ہے, اور جو اللہ پاک نے ان کو بتایا ہے کہ یہ مخلوق آخر میں وجود پائی کس طریقے سے خالق سے, اور ان کی حقیقتیں کیا ہیں. اسی لیے انہوں نے وحدت الشہود والے مسئلے کو اختیار کیا, اور حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وحدت الوجود والے مسئلے کو اختیار کیے. مولانا روم فلاں فلاں یہ سب وحدت الوجود کے قائل بزرگوں میں سے ہیں. تو یہ بات اس پر آج میں کرنے لگا کہ آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ ان کی عمر 1000 سال کی ہے, تو جب 960 سال ہو گئے تو ملک الموت ان کے پاس آئے, کہنے کے چلو اللہ میاں کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ میرے تو ابھی 40 سال باقی ہیں. تو کہا کہ تم نے داؤد کو دے دی ہیں, وہ اہل اس کو یاد کرو, وادی نعمان کے قصے کو یاد کرو, وہاں آپ نے دے دیے تو رحم کھا کے بچے کو. تو آدم علیہ السلام کہنے لگے میں نے نہیں دیے, میں نے کب دیے, میں نے تو دیا ہی نہیں. اب یہ جو مسئلہ سامنے آیا تو ظاہر ہے کہ ملک الموت تو کچھ بولا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فنسی آدم و نسیت ذریتہ, آدم بھول گئے, یہ نہیں کہ جان بوجھ کر وہ مکر گئے, انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو آدم علیہ السلام بھول گئے, ان کی اولاد بھی بھولتی ہے. تو بھولنا جو ہے نا یہ رکھا ہوا ہے, اور یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے رکھی ہے نا بندے میں، وہ نعمت ہی ہے. اللہ کی طرف سے جو چیز ہے نا اس میں کوئی چیز بری نہیں ہے، یہ قاعدہ یاد رکھ لو. اگر بھولنا نہ ہوتا تو صدمہ اگر کسی کو پہنچ گیا تو وہ تو زندگی بھر کسی کام کا نہیں رہتا تھا. حادثات ہوتے ہی رہتے ہیں، موت پیش آتی رہتی ہے، اپنے بڑے مرتے رہتے ہیں، چھوٹے مرتے رہتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، تکلیف ہوتی رہتی ہے، درد ہوتے رہتے ہیں، دوستوں سے تکلیف پہنچ جاتی ہے، صدمے پہنچ جاتے ہیں، بے عزتی ہو جاتی ہے، کتنے باتیں پیش آتی ہیں انسان کی زندگی میں. اگر یاد رہنا ہوتا انسان کے ساتھ میں تو وہ تو گیا تھا کام سے، کچھ نہیں کر سکتا تھا. اللہ نے بھول رکھی. کتنا ہی بڑا حادثہ ہو 3 دن کے بعد اثر کم ہو جاتا ہے. آدمی تازہ کرتا ہے سوچ سوچ کے تو وہ اس کو ستاتا ہے، ٹیز کرتا ہے، لیکن اگر آدمی اپنا دماغ بانٹ دے اور کام میں لگ جائے تو 3 دن کے بعد کچھ ختم. اسی لیے تعزیت صرف 3 دن کی ہے، جو اصلی غم ہوتا ہے وہ صرف 3 دن تک زور پکڑا ہوا ہوتا ہے. بہت 3 دن کے بعد میں طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے کیونکہ آدمی میں بھول رکھی ہوئی ہے، تو وہ بھی ایک بڑی بہت بڑی نعمت ہے. مگر اس کے سائڈ افیکٹ ہیں. اس سائڈ افیکٹ میں سے یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وفاداری اور عہد کی پابندی، ان چیزوں پر بھی اس کا اثر پڑ جاتا ہے کہ نماز بھی بھول جاتا ہے. دوسری چیز بھولا غم بھولا تو بھولا، نماز بھی بھول جاتا ہے. غم بھولا تو بھولا وفاداری بھی بھول جاتا ہے. غم بھولا تو بھولا عظمت بھی بھول جاتا ہے. بعض مرتبہ عظمت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی محبت. اس کی وجہ سے کیا ہے؟ نقصان ہوتا ہے. خیر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ فنسیہ، وہ بھول گئے تھے، ولم نجد لہ عظما. اور یہ واقعہ ہوا کب؟ اس کو بیان فرما رہے. یہ تمباکو کا سائڈ افیکٹ ہے. یہ مگر وہ ٹھنڈے پانی سے جاتا ہے، وہ پانی اتنا ٹھنڈا ہے نہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. فرمایا کہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ تم یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو. فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا، اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس نے نہیں کیا. پہلے پارے کے شروع میں اور دوسری جگہوں پر، متعدد جگہوں پر یہ واقعہ بہت تفصیل سے موجود ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے کے بعد، جب آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ زمین، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے ایک مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو میری نائب ہوگی اور میرے حکموں کو نافذ کرے گی. تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اس خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں، خدام تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، اور آپ کی نافرمانی نہیں جانتے، طاقت آپ نے بے حساب دی ہوئی ہے، طاقت کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر کوئی بھی آدمی آپ کی بات کو منوانا ہے اور کوئی نہیں مانا تو ایک تھپڑ میں اس کا دماغ صحیح کر دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو آپ یہ کام ہمارے بھی سپرد کر سکتے ہیں، یہ مطلب تھا فرشتوں کا. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، ہم خدمت آپ کی خدمت میں حاضر، اگر آپ یہ ذمہ داری ہمیں دینا چاہیں تو ہم بھی تیار ہیں. اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ایک بات ہے اس میں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، آدم کی جو خصوصیات ہیں وہ آپ کو نہیں معلوم. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا فرما دیا. وعلم آدم الاسماء کلھا. اسماء سے مراد حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ فرماتے ہیں کہ اسماء الہی کا علم دے دیا، جو اللہ کے نام ہیں ان کا علم دے دیا. تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. بیحقی وقت ان کا لقب تھا. امام بیحقی حدیث کے بہت بڑے امام گزرے. جتنی حدیثیں ہیں وہ سب یاد تھیں ان کو، کل حدیثیں 50,000 سے زیادہ ہیں. حدیثوں کے جو راستے ہیں وہ 5 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، 6 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، جن طریق سے حدیث منقول ہے. لیکن اصل جو حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، صحیح ضعیف سارے جتنے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے 50,000 کو جاتے ہیں تقریباً. وہ پورے ان کو یاد تھے تفصیلات کے ساتھ. بھائی بہت بڑے امام گزرے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ بخاری کتنی مشہور ہے، لیکن بخاری میں سو ملا کے 4,000 ہیں حدیث، بقیہ 46,000 نہیں ہے. اس میں 40,000 कोई खेल तमाशा नहीं है। अब लोग बोलते हैं कि जो बात है वो बुखारी में से बताओ, कहां से बताना भाई, बकरे 46,000 कहां से लाना बुखारी में। एक खास उसलूब से उन्होंने कुछ हदीसों को जमा किया अपनी याददाश्त में से, अपने उलूम में से, चुन चुन के चुन चुन के चुन चुन के एक खास तरतीब से। बकरे 46,000 तो नहीं है वहां पे। तो आदम अलैहि सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्मुल अस्मा अता फरमाया, अस्मा इलाहिया, हकल अल्लाह साहब ने लिखा है। और दूसरे हजरात फरमाते हैं कि जितने चीजें हैं उन सब के, उन सब चीजों के नाम और उनकी खसूसियात अल्लाह ने बताई। खाली साहब ये फरमाना चाह रहे हैं कि जितनी चीजें हैं वो भी अस्मा ही के जहूरात हैं वो। इसलिए जब अस्मा का इल्म उनको मिल गया था तो चीजों का इल्म वो बदलने वाला उनको हासिल हो गया था। खैर फरिश्तों को भी वो दिया, अब फरिश्तों के दिमाग में बैठे ही नहीं, फलते से निकल गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा तुमने पढ़ लिया ना, बताओ। उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। आदम से कहा कि तुम बताओ, आदम ने फरफर बता दिया। फरमा ये है बात कि इसमें खसूसियत है कि चीज़ों का जो इल्म नहीं याद नाम नहीं जानेगा, उनकी खसूसियतों को नहीं जानेगा, तो उसमें अल्लाह ताला के हुक्मों को नाफिज कैसा करेगा। इसलिए आदम ये काम कर सकते हैं, गैर आदम ये काम नहीं कर सकते। बहरहाल यह है कि आदम अलैहिस्सलाम की जब बरतरी कामयाबी साबित हो गई तो फरिश्तों को सजदा कराया, फरिश्तों को बताया कि तुम सजदा करो। सब फरिश्तों ने सजदा किया। इबलीस फरिश्तों में से नहीं है लेकिन रहता था फरिश्तों में, आसमानों पर जो है जाना आना जिन्नात का था उस वक्त। और जिन्नात में अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, तो जिन्नात के अंदर जो अच्छे थे उनको बड़ा मकाम भी मिल जाता था। तो ये फरिश्ता भी अच्छे जिन्नात में शुमार होता था, ये शैतान भी अच्छे जिन्नात में शुमार होता था। तो फरिश्तों में उठना बैठना, इबादत गुजार, इंतहाई जमीन के चट्टे चट्टे पे उसने सजदा किया हुआ है। सूफिया का तो कहना यह है कि कोई जगह उसने जमीन पे छोड़ी नहीं है जहाँ पे उसका सजदा नहीं है। 6,00,000 साल उसने जमीन पर इबादत की है, क्योंकि बहुत पुराना है वो, बहुत घाव है। तो मगर यह है कि जब फरिश्तों में उसका आना जाना था तो जो वहां थे मौजूद उन सबको इस हुक्म में शामिल कर दिया गया। कुरान करीम का बयान खुद बता रहा है कि वो भी मुखातब था, वरना तो अल्लाह ताला ये थोड़ी कहते कि वो मुखातब तो नहीं था लेकिन उसने सजदा नहीं किया। नहीं, मुखातब वो भी था, हुक्म उसको भी दिया गया, उसने सजदा नहीं किया। इल्ला अबा, इल्ला इबलीस, सिवा इबलीस के अबा उसने इनकार कर दिया। दूसरी जगहों पर बहुत तफसीली कलाम अल्लाह ताला का शैतान के साथ में मजकूर है कुरान पाक में। अल्लाह ने पूछा उससे कि जब मैंने आदम को बनाया और मैं हुक्म दे रहा हूँ तुझे तो फिर तू सजदा क्यों नहीं करता। तो उसने कहा कि समझ में नहीं आ रही मेरी बात कि मुझे आपने आग से बनाया है, इसको आपने मिट्टी से बनाया है। आग का दर्जा बड़ा है, मिट्टी का दर्जा छोटा है। जो बड़ी चीज़ होती है उसको छोटी के सामने झुकाना नहीं चाहिए, जो छोटी चीज़ होती है उसको बड़ी के सामने झुकाना चाहिए। तो मैं बड़ी चीज़ हूँ, मुझे आपको मेरे सामने आदम को झुकाना चाहिए, इसके बजाय उल्टा आप हुक्म दे रहे हैं कि जो छोटी चीज़ है उसके सामने मुझे झुकने को कह रहे हैं। मेरी ये बात समझ मंतिक चला रहा था, लॉजिक ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए ये हो रही थी। सबसे पहले जो लॉजिक इस्तेमाल करने वाला है गलत, वो शैतान है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला का मलफूज है कि सबसे पहले गलत लॉजिक इस्तेमाल करने वाला, गलत मंतिक इस्तेमाल करने वाला और गलत कियास करने वाला वो शैतान है। और फिर हजरत इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह पर बड़ी अजीब तफसील लिखी, फिर उन्होंने बताया कि मट्टी अफजल है कि आग अफजल है। 25 वजूहात बताई जिसमें मट्टी का आग से अफजल होना साबित किया। आग का काम तो जला देने का है, जो चीज़ आग में आप डालेंगे तो वो भस्म कर देगी जला के। किसी चीज़ को आप मट्टी में डाल दीजिए तो कैसा गुलों गुलजार कर देती, खुद फना होके कैसे उसको बढ़ा देती है, उसमें ताजगी ले आती है, उसको उसके अंदर की जो सिफात है वो निखार देती है। और कहने लगे किधर मट्टी और किधर आग, मट्टी का काम बहुत ज़्यादा है आग से भी। तो गर्ज बहरहाल ये है कि कोई ज़रूरी नहीं थी ये बात, अगर बिलफर्ज इसको तस्लीम किया। अच्छा, उसने जो दोनों चीज़ों में से बेहतर होने पर जो इस्तेदलाल किया था वो ये कि मट्टी नीचे जाती है आग ऊपर को जाती है, हर वो चीज़ जो ऊपर को जाए वो अच्छी है समझ रहा था, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं होती। इस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसने हुज्जत की। और फिर आदम अल्लाह तआला ने फरमाया कि जा, मैंने तुझसे नाराज़गी का इजहार कर दिया, मैं तुझसे नाराज़ हो गया हूँ। तो उसने कहा कि अब आप जो मुझसे नाराज़ हुए हैं वो इसकी वजह से हुए, आदम की वजह से हुए, लिहाजा मैं भी इसको छोड़ूंगा। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, अगर तेरा चैलेंज है तो तू इसको जो करना है कर ले। और मेरा ये जाब्ता है कि जो तेरी मानेगा उसको तेरे को, और इन सब लोगों को जो मानने वाले होंगे इसी औलाद में जहनम में डाल दूंगा, और जो नहीं मानेगा उसको मैं जन्नत दे दूंगा। मेरी रहमत में वो आएंगे, मेरी मुसीबत में और अजाब में वो लोग चले जाएंगे। तो उसने कहा अगर ऐसी बात है तो वाकई आप मुझे चांस दे दीजिए। कहने को दे दिया चांस, तो कहने लगे क्यामत तक मेरी मौत ना आए। कहा ठीक है क्यामत तक तेरी मौत नहीं आएगी। उलमा ने फरमाया कि इतना बड़ा आरिफ था कि अल्लाह ताला किसी चीज़ से मुतासिर नहीं होते जानता था। इस नाराजगी की हालत में दुआ किया और दुआ कबूल हो गई। दुनिया में एक कायदा है कि बादशाह अगर नाराज हो गया तो उस वक्त मांगा नहीं जाता कुछ। भाई नाराजगी की बात है, इस वक्त ये मांगने का वक्त थोड़ी है। लेकिन उस वक्त उसने ऐन उस नाराजगी में अल्लाह से कहा कि रब्बी अंजिल नहीं लाया हूँ ये बासूद, आप मुझे क्यामत तक का टाइम दे दीजिए, मैं आपसे दुआ कर रहा हूँ कि मेरी मौत ना। अल्लाह ने फरमाया कि इन कमजल मुंजरी, ठीक है हमने आपको टाइम दिया भाई। उसको मालूम था कि वो अगर नाराज हो रहे हैं तो आपे से बाहर होके थोड़ी नाराज हो रहे हैं, एक चीज डिसाइड करके नाराज हो रहे हैं। गर्व ये है कि वो वाकया पेश आ गया। अल्लाह तबारक व ताला ने इस पूरे वाकये में आदम अलैहिस्सलाम को फिर कहा कि तुम जन्नत में चले जाओ, उनको जन्नत में भेज दिया गया, हज़रत हव्वा को भी पैदा कर दिया गया, और फिर उसके साथ साथ एक दरख्त की ममानात कर दी कि इस दरख्त के करीब मत जाओ, ना इसका फल खाओ, ना फूल खाओ, ना इसका जूस को इस्तेमाल करो। क्या चीज़ थी वो अल्लाह ही को मालूम है। एक दरख्त से मना कर दिया कि ये दरख्त के करीब मत जाओ। फकुलना या आदम इन हाजा अदू लक व लिज़ौजिक, हमने कहा ए आदम ये बेशक तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, अब इसने तुम्हारी दुश्मनी पकड़ ली है। फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नति, ना निकाल दे ये तुम दोनों को, ना निकाल दे ये तुम दोनों को जन्नत से। फतशका, अगर तुम दोनों को इसने जन्नत से निकाल दिया तो तुम मशक्कत में पड़ जाओ। ये अल्लाह ने जता दिया आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने फरमाया फतशका, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। मतलब ये है कि जब तुम पढ़ोगे तो वो तो बेचारे खाम खुद ही पढ़ेगी, ऑटोमेटिकली पढ़ जाएगी। और दूसरी बात ये फरमाना है कि जिन खास नेमतों का जिक्र अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उसमें मशक्कत जो है ना वो मर्द को है। वो क्या, वो खास मशक्कत जिसका जिक्र अल्लाह ने उस मौके पर फरमाया वो ये, इन नलका अल्लाह तजुआ फीहा वला तारा। एक बात तो ये है कि यहाँ पर इस जन्नत में तुम्हारे वास्ते ना भूख है, भूखे रहने की नौबत नहीं आएगी, जितना चाहे खाओ पियो, ना बरहनेगी है कि नंगे रहने कपड़ों की जरूरत पेश ना, कपड़े हैं कपड़ों की जरूरत पेश आ रही, कपड़े मुयसर हो रहे, ऐसी बात नहीं। यहाँ पे तुम्हारे कपड़े मुयसर हैं हर वक्त ताज़ा नए बिल्कुल फ्रेश, और ये कि तुमको भूख पेश नहीं आएगी। वह अन्न का ला तजमा फीहा वला तबहा, और बेशक आप इसमें प्यासे भी नहीं होंगे और ना धूप की तपिश में पड़ेंगे। जन्नत में तुम्हें धूप की तपिश नहीं होगी, जन्नत में तुम्हारी प्यास नहीं है, यहाँ तुम्हारे लिए बरहनेगी नहीं है और यहाँ तुम्हारे लिए भूख नहीं है, ये चार चीज़ें तुम्हारे वास्ते नहीं हैं। तो अब अगर तुम अगर इस दरख्त के करीब जाओगे तो फिर तुम मशक्कत में पड़ जाओगे, यानी फिर खाना कपड़ा और मकान और खाना कपड़ा खाना पीना और मकान और साया, ये चीज़ों के वास्ते तुम मशक्कत में पड़ जाओगे। खाना फिर आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत हार्ड जॉब करनी पड़ेगी। वहाँ तो यह है कि हर वक्त मुयसर है जो चाहे खाओ, अब यहाँ पे लंबा काम पड़ जाएगा, कपड़ा आसानी से नहीं मिलेगा, रहाइश आसान नहीं हो जाएगी, और तपिश से बचना सर्दी और गर्मी की मशक्क़त से ये भी आसान नहीं रहेगा। ये खुद खुद खोदो खुद कमाओ वाली बात हो जाएगी। इन्नलक अल्ला तजुआ फीहा वला तारा व अन्नक ला तदमा फीहा वला तबहा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसी वजह से अल्लाह ताला ने इसकी मशक्कत की निस्बत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ की, क्योंकि ये चीज़ों की जिम्मेदारी दुनिया के अंदर औरत के ऊपर नहीं है, मर्द के ऊपर है। कपड़ा फराहम करना अपना भी है बीवी का भी, मकान फराहम करना अपना भी और बीवी का भी, खाना पीना फराहम करना अपना भी और बीवी का भी, राहत का सामान फराहम करना अपना भी और बीवी का भी, ये मर्द के जिम्मे है। अब औरत मर्द के बकदर मुसीबत में आ जाती है जरूर, लेकिन जिम्मेदारी असल मर्द की है। इसीलिए फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों को जन्नत से निकाल दे, तो ये नहीं फरमाया कि फतश कया तुम दोनों मशक्कत में पड़ जाओगे, ये नहीं फरमाया, बल्कि आदम से फरमाया कि तुम मशक्कत में पड़ जाओगे। वसवसा इलैहि शैतान, आदम अलैहिस्सलाम मजे में खा रहे पी रहे मस्त हैं, दोनों मियाँ बीवी जन्नत तक अकेले हैं, कुछ और भी घूमना घाम नहीं है, तफरी करना है बस। वसवसा इलैहि शैतान, शैतान ने वसवसा डाला उनकी तरफ, बस शैतान तलाश में था कि कोई बात की जाए इनके साथ, बहुत तदबीर के साथ बहुत मौके से उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में एक बात डाली। قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. کہنے لگا اے آدم کیا میں تم کو بتلا دوں ایک ایسا درخت جو ہمیشگی والا ہے, ایسا درخت جو ہمیشہ رکھنے والا ہے, وملکن اور ایسا درخت جو ایسی بادشاہت دلانے والا ہے, لا یبلا جو کبھی فانی نہیں ہے, کبھی فنا نہیں ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اگر وہ برائی کی طرف مائل کرتا تو حضرت آدم ماننے والے نہیں تھے. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ ریڈ کیا کہ ان کی سب سے محبوب چیز کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جنت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ان کو حاصل ہے, وہ جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں اور جنت کے بادشاہ تھے, وہ ان کی بادشاہت تھی, جو وہ چاہتے تھے وہ ہوتا تھا. تو یہ اس نے محسوس کر کے اس درخت کے بارے میں یوں کنوینس کیا ان کو کہ یہ ایک ایسا درخت ہے کہ اگر آپ اس کو کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے, اور ہمیشہ رہنے کو تو تم پسند کرتے نہیں, آپ یہاں سے آپ جانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں رہنا چاہ رہے ہیں؟ بولے میں تو یہاں رہنا چاہ رہا ہوں. تو بولے یہ ہے, اگر یہ کھاؤ گے نا تو تم رہ جاؤ گے, اور یہ کہ جنت کے تم جب بادشاہ بن کے رہنا چاہ رہے ہیں, جیوں بھی میں بہرانا چاہ رہا ہوں, یہ اس کو کھا لو. یہ اس کا خاص بہکانے کا انداز ہے جو آدم کے ساتھ اس نے کر لیا ہے, اور سارے بنی آدم کو سب یہ وہ اس پائٹ سے آتا ہے. عجیب ایک ایسا عجیب اس کا حربہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سجا دے کہ وہ عام طور پر کسی کو بھی گمراہ کرنے کے واسطے وہی راستہ اختیار کرتا ہے جو راستہ انسان کا محبوب ہے, اور جو چیز غلط ہے اس کے بارے میں یہ باور کرا دیتا ہے کہ یہ غلط کام کرنے پر ہی وہ صحیح مقصد حاصل ہوتا ہے. جب کام کر لیتے تب پتہ چلتا ہے کہ لا حول ولا قوت, یہ تو الٹا الٹی پٹی اس نے پڑھا دی. اس وقت آپ دنیا میں جتنے گمراہ لوگ ہیں, جتنے گمراہ فرقے ہیں, مسلمانوں کے اندر جتنے فرقے پائے جاتے ہیں, مسلمانوں میں جتنے غلطی کرنے والے لوگ ہیں, آپ ان جو جماعتیں ہیں باضابطہ, ان جماعتوں کی جو اساس ہے غلطی کی, جو بنیادیں ہیں نا, اگر آپ ان کو دیکھو گے تو آپ کو یہ اس کی لاجک ضرور ملے گی وہاں پہ. اولیاء اللہ آپ کو بہت پسند ہیں, اور جی بہت پسند ہیں, اللہ کے ولی ہیں. اگر اولیاء اللہ کو آپ سے محبت کرنا ضروری ہے, جی ہاں بہت ضروری ہے, ان کی عظمت کرنا ضروری ہے, تو بولے بہت ضروری ہے. تو بولے سجدہ کرو ان, اگر آپ ان کو سجدہ کرو گے نا تو اولیاء اللہ خوش ہو جائیں گے, اور بڑا سجدہ کرنے سے خوش کہاں ہوتا ہے, یہ بول کے اولیاء اللہ پہ لا دیتا ہوں. اہل بیت کتنے اہم ترین ہیں, بولے بہت اہم ترین ہیں. اہل بیت سے محبت ضروری ہے نا, تو بولے بہت محبت ضروری ہے. جب اہل بیت سے محبت ضروری ہے تو تم ہر سال اہل بیت کے نام پہ سینہ کو بھی کرو, مارو اپنے سینے پہ, ماتم کرو ان کا. قرآن حدیث سب سے اصل چیز ہے نا, ہاں سب سے اصل چیز ہے, تو تم ڈائریکٹ قرآن حدیث پر عمل کرنا چاہیے نا. جی ہاں, تو ڈائریکٹ کیوں نہیں پڑھتے تم؟ ڈائریکٹ پڑھو تو تم قرآن حدیث پہ عمل کر لیتے. اس کو پتا ہے کہ جس کو ڈائریکٹ پڑھوا دیا انہیں چھوڑ دیتا قرآن حدیث, یہ کنفرم بات بتا رہا ہوں میں آپ. جو ڈائریکٹ پڑھنے جائے گا اس کے قابو میں نہیں آئے گا کبھی بھی قرآن اور حدیث. سیکھ کے جائے گا تو آئے گا, بغیر سیکھے کے جائے گا تو نہیں آ سکتا. تو اولیاء اللہ کے نام سے اولیاء اللہ سے دور کرا دے گا, اہل محبت اہل بیت کے نام سے اہل بیت سے دور کرا دے گا, اہل حق کے نام سے حق سے دور کرا دے گا, اہل حدیث کے نام سے حدیث سے دور کرا دے گا, اہل قرآن کے نام سے قرآن سے دور کرا دے گا. ایک طبقہ پایا جاتا ہے اپنے انڈیا پاکستان میں اہل قرآن, ان کا نام حدیث کو نہیں مانتے وہ لوگ, مطلب قرآن جو کچھ ہے اصل حدیث کو نہیں مان کے قرآن پاک پڑھنے جائیں گے تو نہ قرآن ہاتھ میں رہتا نہ حدیث ہاتھ میں رہتی. عیسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے, بہت بڑے, اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا, جی ہاں, تو ان کو بیٹا مان لو اللہ کا, اور اگر ان کو تم نے مان لیا تو سارے گناہ خود ہی معاف ہو جائیں, چونکہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے کوئی بھی اپنے بیٹے کو تو سزا نہیں دیتا, تو کوئی بھی نہیں سزا دیتا. تو بولے اب جو سزا ان کو ملی ہے نا وہ اپنے گناہوں کی ملی ہے, تو سارے پاپ حلال ہیں, جو چاہے کرو, چونکہ وہ چڑھ جا بیٹا سلی پر رام بھلا کرے گا, وہاں ہو چکا ہے کام. بولے جتنے آپ کو بڑے بڑے بہکاوے ملیں گے ان بہکاووں میں یہی لاجک کام کرتا ہے, اور اس کو سمجھنے کی اصل بات ہے. یہاں پر بھی یہی قصہ ہوا, یا آدم هل ادلك على شجرة الخلد, اے آدم کیا میں تم کو بتا دوں ایسا درخت جو ہمیشہ ہمیشگی والا ہے, اور ایسی بادشاہت جو فنا نہیں ہونے والی ہے. تو اس کے بعد اس نے جب آدم علیہ السلام نے ضرور کہا ہوگا کہ کیا بات ہے بتا. اب یہ کہ شیطان ہونے کی حیثیت سے اس کو پہچانا آدم نے یا نہیں پہچانا, اس میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں. زیادہ تر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ دور سے القا کر دے. اس لیے یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ دور سے ہی آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈال دیا, کیونکہ قریب جانا کوئی ضروری نہیں تھا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے تک جانا اس کے لیے ممکن تھا, تو وہ دروازے پہ کھڑے رہ کے بات چیت کرتا رہتا تھا, ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی, اور زمانے تک اس نے دوستی بھی رکھی ہوگی. اتنے سال ان کو جو ہے نا ایسے کھلاتا رہا, دماغ میں اس کی وہ تھا کہ ایک پیڈ پہ لا کے ان کو یہ کرنا ہے, وہ خیال میں نہیں رہا ان کے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ سانپ کی شکل میں گیا جنت میں, سانپ کے منہ میں بیٹھ کے, اسی وجہ سے انسان کی اور سانپ کی ہمیشہ کی دشمنی ہو گئی. بعض کچھ کہتے ہیں, بعض کچھ کہتے ہیں, کچھ اسرائیلی روایت ہیں اس کے اندر. اتنی بات ضرور ہے کہ وسوسہ ڈالا, قریب سے ڈالا یا دور سے ڈالا, پہچان کی شکل میں ڈالا, بغیر پہچان کی شکل میں ڈالا, مگر ڈالا. اور یہ خیال دل میں آیا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہاں وہ کیا چیز ہے بتاؤ, تو اس نے بتایا کہ یہ درخت ہے. فاکلا منہا, بس دونوں نے اس میں سے کھا لیا, حضرت آدم نے بھی کھا لیا اور حضرت حوا نے بھی کھا لیا. فبدت لہما سوآتہما, ظاہر ہو گئی ان کے پوشیدہ جسم. جیسے ہی انہوں نے کھایا فوراً ان کے جسم پہ سے کپڑے گر گئے جو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے تھے, دونوں برہنہ ہو گئے اچانک. بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام پر جو لباس تھا, آدم و حوا پر, یہ ناخن کا لباس تھا پورا, یہ نشانی کے طور پر کناروں پہ چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ آتے ہیں, ورنہ یہ پورے جسم کو کور کرتا تھا پہلے ہی. تو وہ اس کھانے کی کیا خصوصیت تھی نہیں معلوم, وہ پورا ایک دم کھل گیا جیسے سیٹی ہٹ جاتی ہے, اور یا پھر جنت کے اور لباس کی جو بھی نوعیت تھی. فبدت لہما سوآتہما, ان کے پوشیدہ جسم دونوں کے لیے ظاہر ہو گئے. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, اور ڈھانکنے لگے وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں, اب جنت کے درخت کے پتے لے کے ان کو آپس میں جوڑ کے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے. وعصا آدم ربہ فغوا, اور آدم اپنے پروردگار سے ذہول میں ہو چوک میں آ گئے اور وہ بچل گئے. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا, جیسے یہ قصہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام سے تو صدور ہو گیا, پھر پروردگار نے ان کو خاص مقبول بنا لیا. فوراً اللہ نے یہ بات بتائی کہ آدم سے ہو تو گئی یہ چوک, لیکن اللہ نے ان کو چن لیا. اجتباء کے معنی آتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ مقرب کر لینا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہونے سے آدم علیہ السلام اللہ سے دور نہیں ہوئے بلکہ پہلے سے زیادہ مقرب ہو گئے, مگر ہوئے توبہ کرنے کے بعد. یہاں پر اس کی تفصیل نہیں ہے. دوسری جگہ پر یہ ہے کہ اللہ نے فوراً پوچھا کہ یا آدم, میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا, تیرے کو شیطان دشمن ہے, تمہیں کسی طریقے سے ورغلا دے گا. فضل الحمد شیطان, شیطان نے ان کو پھسلا دیا. آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا, اب ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے, ہو گئی بس بات ہو گئی, غلطی ہو گئی. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ کلمات میں نے ہی ان کو سکھائے کہ اب تمہارا حل یہ ہے, اور یہ اللہ کی مہربانی کو بتانے والی چیز ہے کہ غلطی ہو گئی, اور کوئی تو بتانے والا ہے نہیں کہ آدم علیہ السلام کسی سے مشورہ لیتے کیا کرتے. اور اللہ پاک مہربانی فرمانا چاہ رہے تھے تو اللہ نے القا فرمایا آدم کو کہ اگر تم یہ بولو گے تو پھر اس کا کفارہ ہو جائے گا. فتلقا آدم من ربہ, لے لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات, اور وہ یہ جملہ تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ, پھر چن لیا ان کو ان کے رب نے. فَتَابَ عَلَيْهِ, اور ان پر توجہ فرمائی, وَهَدَا, اور ان کو سیدھا راستہ بتا دیا. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ توبہ تمہاری قبول ہو گئی اور تم کو ہم نے اپنا مقرب بنا لیا, جو غلطی تھی وہ معاف کر دی, لیکن اس چیز کے کھانے کا نتیجہ یہ ہے کہ تم یہاں نہیں رہنا, کیونکہ ہم نے یہ بتا دیا تھا کہ دیکھو اگر وہ تم کو نکال دے گا اور مشقت میں ڈال دے گا, مشقت کا ٹائم آ گیا. قال اهبطا منها جميعا, فرمایا کہ اتر جاؤ تم یہاں سے دونوں کے سب کے سب. جمیعا کا مطلب یہ ہے کہ تم اور تمہارے سے ہونے والی جتنی ضروریت ہے وہ سب جاؤ. بعضكم لبعض عدو, اس طرح سے کہ تم میں کا بعض بعض کے لیے دشمن ہوگا. یہ ایک بڑا عجیب جملہ ہے. جہاں جنت سے اترنے کا ذکر ہے وہاں یہ بات ضرور ہے, یہ پتہ نہیں کیا بات ہے. آیا وہ درخت کے کھانے میں کوئی خصوصیت تھی, یا یہ کہ لازمی نتیجے کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ تم جب جاؤ گے دنیا میں تو تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن رہے گی. بعضکم لبعض عدو, بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بعضکم لبعض سے مراد شیاطین اور انسان ہیں, کیونکہ شیطان کی یہ دشمنی تمہاری برقرار رہے گی. जैसे यहाँ उसने दुश्मनी की, दुनिया में भी वो भी उतारा जाएगा, तुम भी उतारे जाओगे, वो भी दुश्मनी करता रहेगा, एक दूसरे की दुश्मनी का सिलसिला चलता ही रहेगा। चाहे इंसान और शयातीन मुराद हो और चाहे इंसानों में से आपस में बाज मुराद हो। बाज़ुक मिले बाज़िन अदू की तफसीर में एक बात यह भी फरमाई कि चूंकि अल्लाह तबारक व ताला ने एक मसलहत से और एक खास तरतीब के साथ में दुनिया में इंसानों को बसाना तय किया, तो इसमें मानने वाले नहीं मानने वाले जरूर होंगे, मुनकिर भी होंगे मुकिर भी होंगे, मोमिन भी होंगे और काफिर भी होंगे। और जब मोमिन और काफिर होंगे तो वो मिलके रहने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, वो टकराव होगा बराबर। ईमान की कुफर के साथ नहीं बनती, जैसे कि पानी की आग के साथ में नहीं बनती। जिसके पास सही ईमान होगा वो कभी सही कुफर से दोस्ती नहीं कर सकता, और जिसके पास सही कुफर होगा वो कभी सही ईमान से दोस्ती नहीं कर सकता। काफिर भी मोमिन से दोस्ती करता है तो वो कच्चा काफिर ही करेगा, पक्का काफिर नहीं करेगा। और मोमिन भी काफिर से दोस्ती करता है तो वो कच्चा मोमिन करेगा। दोनों दोनों नजरिए अलग हैं बिल्कुल। तो जैसे ये चीज है वैसे दुनिया के अंदर क्योंकि मशक्कत वाला सिस्टम राइज होगा, उस मशक्कत के अंदर कोई कामचोर होंगे कोई मुस्तैद होंगे, तो जो कामचोर और मुस्तैद होंगे तो उसमें एक दूसरे के साथ में टकराव पेश आएगा। एक आदमी मेहनत करके जमाया है पैसा, दूसरा सोचेगा कि मैं भी इतने साल मेहनत कहाँ करूँ, अगर मैं उसके घर पर चले गया 8-9 आदमियों को लेके और डाका डाल लेके ला लिया तो 10-12 साल की कमाई एक रात में मिल जाती मेरे को। बाजू कुमले बाजू ना दू, तुम में बाज बाज के दुश्मन होंगे। गर्व यह है कि डिजाइन ही कुछ ऐसी है दुनिया कि यहाँ एक दूसरे के साथ में दुश्मनी होती है। यह मतलब नहीं है कि हर दो आदमियों में दुश्मनी होगी, यह मतलब है कि इंसान इंसानों के साथ में दुश्मन रहेगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह दुआ कबूल नहीं हुई। हुजूर ने फरमाया था कि मेरी उम्मत आपस में लड़े नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, ये नहीं होगा, ये हमारे ऊपर छोड़ दो आप कि इनको लड़ लेने दो, इनको लड़ने दो, ये लड़ेंगे तो ही मुसाबकत का जज्बा आएगा और इनके अंदर जो सलाहियतें हैं वो बाहर आएंगी और फिर ये हक तलबी इनके अंदर आएगी और हक को गालिब करने का जज्बा आएगा, वरना तो कुछ भी नहीं रहेगा इनके अंदर। और क्या क्या मसलियतें वल्लाह तुम्हारा। फरमाया कि फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, उतारते हुए यह भी फरमा दिया अल्लाह ने जन्नत से कि अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत तो फमन तबिअ हुदाया, जो मेरी हिदायत की इत्तबा करेगा, फला यदुल्लु वला यशका, तो ना तो वो गुमराह होगा और ना तो वो शकी होगा। दुनिया के अंदर आदमी गुमराह होता है तो अगर यहाँ और आखिरत में आदमी शकी होता है। दुनिया के अंदर आदमी फलाह पाता है और आखिरत में आदमी नजात, दुनिया के अंदर आदमी हिदायत पाता है और आखिरत के अंदर आदमी फलाह पाता है। हिदायत और फलाह, जलालत और शकावत, ये चार लफ्ज हैं। जिसको यहाँ हिदायत मिलेगी उसको वहां फलाह मिल जाएगा, जिसको यहाँ जलालत मिल जाएगी, जलालत माने गुमराही, जिसको यहाँ जलालत मिलेगी उसको वहां शकावत मिल जाएगी। फरमाया कि जो मेरी हिदायत को मानेगा तो वो गुमराह नहीं होगा, नतीजतन वो वहां शकी भी नहीं होगा, महरूम भी नहीं होगा। फला वमन आरबान जिक्री, और जो मेरी नसीहत से एराज करेगा, मेरी लाई हुई तालीमात से रूगरदानी करेगा, सही मिलह मीशतम वन का, तो उसको तंगी का जीना होगा, उसका जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक तफसीर इसकी यह है कि उसकी दुनिया की जिंदगी जो है वो बेचैनी में गुजरेगी। और ज्यादा तफसीर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूआन ये है, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया कि इससे कब्र का अजाब मुराद है, कि जो इस दुनिया की जिंदगी में ढील देने के बाद में जैसे ही वो पहले मरहले में आएगा तो तंगी का जीना उसका कर दिया जाएगा। चुनाचे कब्र में जब तक रहेगा कब्र उसको दबाएगी, पसलियां एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाएंगी और ये पूरी मईशत उसकी मरने के बाद उठने की जो है उठाए जाने से पहले तक की वो इसी हालत में गुजरेगी, उसमें पूरी फीलिंग होगी आदमी की। और ये और आम मुफस्सिरीन ये भी फरमाते हैं कि इससे खुद दुनिया की जिंदगी भी मुराद है, कि दुनिया की जिंदगी में तंगी का जीना आदमी को पेश आ जाएगा। होता यह है कि आदमी दुनिया में उलझ जाएगा, हिर्स का शिकार हो जाएगा, हवस का शिकार हो जाएगा, और हिर्स और हवस में तसल्ली नहीं होती, हमेशा तंगी ही रहती है, किनारे के अंदर जो है ना तसल्ली होती है। حضرت عمر السلام جب جنت سے اترے تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر آنے کے بعد ان کے لیے ایک بیل پیدا کر دیا، سرخ بیل، اور آدم اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے کچھ غلے لے کر آئے، گیہوں اور جنا والا کچھ دالیں اور کچھ اس قسم کی چیزیں وہاں سے لا کے دیے، اور یہ فرمایا کہ وہ سب یہاں حل جو تو، اور تو پورا زمین میں کاشت کرنے کا طریقہ وغیرہ یہ سب بتا دیا کہ ایسا بویا جاتا ہے، ایسا یہ اگتا ہے، ایسا یہ کٹتا ہے، پھر تم اپنی مصلحت کے اعتبار سے اس کو کچھ بھی کر کے کھا سکتے ہو، یہ پورا کام لگا دیا۔ پہلی مرتبہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح سے شام تک بیل لے کے حل جوتے تو پسینہ پسینہ ہو کے بیٹھ جاتے، تو بولے یہ وہی ہے، یہ فتشقا ہے، بولے اگر تم کو شیطان جنت سے نکال دے گا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں کھانا پینا مزے میں مل رہا تھا، کچھ کرنا نہیں تھا، اور یہاں جو ہے یہ کام لگ گیا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہو جائے گا۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى، اور ہم اس کا حشر کریں گے قیامت کے دن اندھا، ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے کل قیامت۔ یہ آدم علیہ السلام کو اتارتے ہوئے اللہ نے بتا دیا، اور آدم علیہ السلام کو سنانے جو بات سنائی گئی تھی وہ ہم کو قرآن پاک میں نازل کر دی گئی، تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ بیسک اصول یہ طے شدہ ہے، یہ طے ہوا ہے، اور ہم اس کو قیامت میں اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، کہے گا اے میرے رب آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا۔ قال كذلك، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسی طرح، اتت کا آیاتنا فنسیتها، ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں تو نے ان کو بھول تو ان کو بھول گیا، وہ كذلك اليوم تنسى، آج تجھے اسی طرح بھلایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ سزا جو ہے وہ تمہارے عمل کے موافق ہے، تو وہاں پر اندھا بنا رہا ہماری آیتوں سے، تو یہاں اندھا بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ہر ایسے آدمی کو جو حد سے تجاوز کرے گا اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے گا، اپنے رب کی آیتوں کو قبول نہیں کرے گا اور ایمان نہیں لائے گا، اس کی سزا یہی ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور آخرت کا عذاب یہ بہت شدید ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، ایک تو سخت زیادہ ہے اور دوسرا یہ کہ ٹائم بہت لے گا، وہ زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا ان لوگوں کو اس بات سے ابھی عقل نہیں آئی کہ کتنی بستیوں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کر دیا ہے اور کتنی کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کے سامنے جو آج اس وقت ہمارے مخاطب ہیں، جن پر قرآن پاک نازل کر کے سمجھایا جا رہا ہے، ان کو اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے تھی کہ یہ کوئی نئی بات ان کے سامنے نہیں آئی اور یہ کوئی نیا واقعہ ان کے ساتھ میں پیش نہیں آ رہا۔ کتنی قومیں گزری ہیں، کتنے قرون گزرے ہیں، کتنی امتیں گزری ہیں، وہاں پر ان کو سمجھایا گیا، فہمائش کی گئی، اور انہوں نے نہیں مانا تو ان کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے مانا تو ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہوا؟ افلم یہدی لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا ان لوگوں کو ابھی عقل نہیں آئی کہ کتنی بستیاں ہم نے ان سے پہلے، کتنی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کی ہیں؟ یمشون فی مساکنہم، جو انہی کی بستیوں میں چلتے پھرتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ اسی زمین پہ رہتے تھے، جو زمین پہ رہتے تھے وہ زمین کے اوپر ان کا انجام کیا ہوا ان کے سامنے ہے۔ ان نفی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک ان کے اندر یعنی ان بستیوں کے اندر، ان آیات کے اندر اور ان واقعات کے اندر بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے واسطے، لأولی النہی، عقل والوں کے لیے۔ وہ پتہ نہیں کیا ہوا، گلے میں جو ہے پھنس جا رہا، تو میں نے تلاوت تو کی تھی اور ایک رکو کی تاکہ وہ انہوں نے مکمل ہو جائے تو رہتا، لیکن چل نہیں رہی گاڑی، تو یہیں پر آج ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آخری رکو پھر اللہ نے چاہا تو اس کے بعد میں کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس واقعے سے ہمیں عبرت دے، اور حق تعالی شانوں کی جو آیتیں اور اللہ پاک کی جو نصیحت ہم تک پہنچی ہے اس کو دل سے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں نیک توفیق عطا فرمائیے، شیطان کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اس کے بہکاوے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اس کے ہمارے اوپر غالب آ جانے سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ، جو قصور اور غلطیاں ہم سے ہو جائیں ان کو معاف فرما دیجئے، جو ہو گئی ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجئے، اور اس کی جو نحوست اور برے اثرات ہیں اپنے کرم سے اس کو بھی دور فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے دین اور دنیا پر جو اس کے اثرات ہیں ان کو دور فرما دیجئے. کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے. ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجئے. اے اللہ، ان کو بری عادتوں سے بچائیے. اے اللہ، برے ماحول سے ان کو بچائیے. اے مولا کریم، ہر میاں بیوی میں پیار و محبت پیدا فرما دیجئے، گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے، دلوں میں جوڑ پیدا فرما دیجئے، بڑے چھوٹوں کے حقوق کو زندہ فرما دیجئے، بڑے چھوٹوں کے اندر اکرام اور محبت پیدا فرما دیجئے اور شفقت پیدا فرما دیجئے. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما دیجئے، جن کی روزی آپ نے مشقت سے دی ہے اپنے کرم سے اس کو آسانی سے دے دیجئے، جن کی روزی کو دور بنا دیا آپ اس کو قریب کر دیجئے، جو قلیل جس کی روزی قلیل ہے اس کو کثیر فرما دیجئے، جس کی روزی آپ نے عطا فرمائی ہے اس میں اس کو برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہر طرح کی عافیت پورے مسلمانوں کو نصیب فرمائیے، ہمیں بھی اپنے کرم سے نصیب فرمائیے، صحت عطا فرمائیے، قوت عطا فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم.